احمده واصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون ان المصدقين والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر كريم والذين امنوا بالله ورسله اولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم صدق الله العظيم. چونکہ ہم سورہ حدید کے مطالعے میں اب نصف سے آگے گزر آئے ہیں، لہذا آگے بڑھنے سے قبل مناسب ہوگا کہ ایک مرتبہ سلسلہ کلام کو ذہن میں تازہ کر لیں. یس کیا جا چکا ہے کہ سورہ حدید کا پہلا حصہ 6 آیات پر مشتمل ہے، جن میں ذات و صفات باری تعالی کی بحث نہایت جامعیت کے ساتھ اور اعلی ترین علمی سطح پر آئی ہے. دوسرا حصہ پھر 6 آیات ہی پر مشتمل ہے، جس میں انسان سے اللہ کے دین کے، اسلام کے، قرآن کے جو 2 تقاضے ہیں ان کا بیان آیا، ایمان اور انفاق کی اصطلاحات کے حوالے سے. مانو اللہ کو اور اس کے رسول کو جیسا کہ ماننے کا حق ہے، اور اس کا عملی مظہر جن جن چیزوں میں اللہ نے تمہیں خلافت عطا فرمائی ہے ان میں سے لگاؤ اور کھپاؤ اور خرچ کرو اور صرف کرو اللہ کی راہ میں. ان 2 حصوں کے مابین ایک بڑا لطیف ربط ہے جو بیان ہونے سے رہ گیا تھا. پہلے حصے میں اللہ تعالی کی ذات و صفات کی بحث کے ضمن میں 2 مرتبہ تذکرہ ہوا لہو ملک السماوات والارض، پادشاہی آسمانوں اور زمین کی اللہ ہی کے لیے، اس کا ایک بڑا گہرا اور لطیف ربط ہے. دوسرے حصے کے لفظ مما جعلکم مستخلفین فیہ، بادشاہ اللہ ہے، انسان کا مقام خلیفہ کا ہے، اسے خلافت عطا ہوئی. اللہ تعالی نے جو کچھ اسے دے کر اس دنیا میں بھیجا اور مزید دنیاوی مال و متاع میں سے جو کچھ اسے دیا، اس سب میں ایک خلافت اسے حاصل ہوئی ہے. بطور خلیفہ اس کا کام یہی ہے منطقی طور پر کہ وہ اصل مالک، اصل بادشاہ کی مرضی کے مطابق ان تمام چیزوں کو صرف کرے، ان کا استعمال کرے. بہرحال سورہ حدید کا تیسرا حصہ ان 3 آیات پر مشتمل تھا کہ جن میں نفاق کی بحث ایک نئے انداز میں سامنے آئی. اس انفاق سے جی چرانا اور کنی کترانا، یہی در حقیقت سبب ہے نفاق کا. اس کا انجام بھی سامنے آیا، اور اہم مضمون جو جس کا مطالعہ ہم کر چکے ہیں وہ یہ کہ اس مرض کا نقطۂ آغاز کیا ہے اور یہ کن مراحل سے گزرتا ہے. انسان کے باطن میں نفسیاتی اعتبار سے اس مرض کے ارتقاء کے درجات اور مراحل کون کون سے ہیں، یہ بات سورہ حدید کے بارے میں جان لینی چاہیے، بلکہ اس سے بھی پہلے یہ ایک عمومی بات قرآن حکیم کی کہ اسلوب کے ضمن میں کہ ہر سورت کا اپنا ایک اسلوب، ہر سورت کا اپنا ایک سٹائل ہے جس میں وہ منفرد ہوتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سے حقائق کے بیان کے ضمن میں چار چار پانچ پانچ الفاظ کا ایک گلدستہ آئے گا، نہایت حسین نہایت جمیل۔ ذات و صفات کے ضمن میں هو الاول والآخر والظاہر والباطن، نفاق کی حقیقت کے ضمن میں ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم ورکبتم وغرتکم الامانی۔ یہی بات آگے چل کر جب حیات دنیاوی کی اصل حقیقت پر سے پردہ اٹھایا جائے گا، بالکل یہی انداز پھر ایک مرتبہ اس سورہ مبارکہ میں سامنے آنے والا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا چوتھا حصہ چار آیات پر مشتمل ہے جو آج تلاوت کی گئی، اور ان میں سے بھی دو آیات کے بارے میں اس سے قبل کچھ عرض کیا جا چکا ہے۔ یہ گویا کہ ٹرننگ پوائنٹ ہے اس سورہ مبارکہ کا۔ پہلے تین حصوں کے مضامین اگر واضح ہو گئے، وہ حقائق اگر منکشف ہو گئے، تو اس کا ایک نتیجہ نکلنا چاہیے، انسان فوراً متنبہ ہو، متوجہ ہو، اصلاح حال پر کمر بستہ ہو، اپنے باطن میں جھانکے، کہیں قساوت قلبی نے ڈیرا تو نہیں جما لیا، کہیں ویرانی تو نہیں ہے، ایمان اور جذبہ جہاد اور ذوق شہادت اور جذبہ انفاق کے اعتبار سے۔ چنانچہ جھنجھوڑنے کے انداز میں آغاز ہوتا ہے، کیا وقت نہیں آگے اہل ایمان کے لیے کہ جھک جائیں ان کے دل اللہ کی یاد میں اور اس حق کے سامنے کہ جو نازل ہوا ہے، اور نہ بن جائیں وہ ان لوگوں کے مانند جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، پہلی امت مسلمہ، پھر ان پر ایک طویل مدت بیت گئی تو ان کے دل سخت ہوتے چلے گئے، اب ان میں سے اکثریت فساق و فجار پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد ہمت بندھانے کے انداز میں فرمایا گیا، اگر یہ دیکھو کہ دل کی دنیا اجڑی ہوئی ہے، باطن میں کچھ اندھیارے ہیں، ظلماتم بعضھا فوق بعض، تب بھی مایوس نہ ہو، اصلاح حال پر کمر بستہ ہو جاؤ، ایمان و انفاق، ایمان و جہاد کی راہ پر چلنے کا عزم مسمم کر لو، اللہ کی تائید و توفیق، اس کی نصرت، اس کی مدد پر بھروسہ رکھو، اس کو قدرت کاملہ حاصل ہے۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ جان لو اس حقیقت کو کہ اللہ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد اثر نو زندہ کر دیا کرتا ہے، تمہاری نگاہوں کے سامنے یہ ہوتا رہتا ہے، ہم نے اپنی آیات تمہارے لیے واضح کر دی تاکہ تم عقل سے کام لو، سوچو سمجھو، غور و فکر کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے قلوب کی دنیا میں ایمان کی ایک حیات تازہ، ذوق شہادت، جذبہ جہاد و انفاق کا ایک اثر نو، ایک اس کی لہلہاتی ہوئی فصل پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد جو دو آیات آ رہی ہیں، واقعہ یہ ہے کہ وہ ایک پہلو سے نہایت اہم ہیں، ایک اہم مضمون کو بڑے ہی اختصار کے ساتھ اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں، جس کے لیے اگر ایک عنوان اپنے ذہن میں قائم کر لیں تو غلط نہ ہوگا، سلوک قرآنی۔ اگر اس اصلاح کا فیصلہ کر لیا، عزم مسمم کر لیا، تو اب راستہ کون سا ہے، کیا کریں؟ کہیں ذکر و شغل کے طریقے سیکھیں، کہیں ضربے لگانے کا کی تربیت حاصل کریں، کہیں مراقبے کریں، کہیں جنگلوں میں نکل جائیں، کہیں پہاڑوں کی کھوؤں میں جا کر دھونی رما کر بیٹھیں، کیا کریں؟ یہ جان لیجئے قرآن مجید، جیسا کہ اس سے پہلے عرض کیا جا چکا ہے سورہ جمعہ کے ضمن میں، بہت بڑا سوء ظن ہے قرآن مجید کے بارے میں، کہ شاید تزکیہ نفس کا معاملہ یہاں زیر بحث نہیں آیا، تزکیہ نفس کے ضمن میں شاید قرآن مجید کو رہنمائی نہیں کرتا. نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک، یہ بات اپنی جگہ ہے کہ قرآن کا ایک اپنا سلوک ہے، وہ اپنا ایک راستہ تجویز کرتا ہے. اس کے لیے جو شرط اولین وہ عائد کرتا ہے، اصل میں وہ کڑی ہے، بھاری ہے، نفس کو پسند نہیں. ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا، یقیناً صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، اور وہ کہ جو اللہ کو قرض حسنا دیں، یضاف لہم، ان کے لیے دوہرا کیا جائے گا، ان کے لیے وہ سب کچھ کے جو وہ اللہ کی راہ میں دیں گے بڑھایا جائے گا، اور بڑھی ہوئی شکل میں انہیں لوٹا دیا جائے گا. یہ الفاظ سورہ مزمل کے آخر میں بھی آئے ہیں، واقرض اللہ قرضا حسنا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ هو خیرا واعظم اجرا، جو کچھ تم آگے بھیجو گے اپنے لیے اسے تم موجود پاؤ گے اللہ کے پاس، اور اسی حالت میں نہیں، بہت بہتر حالت میں، اور اجر کے اعتبار سے بڑی ہی عظمت کے حامل. وہی لفظ یہاں آیا ہے، ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاف لهم ولهم اجر کریم. یہاں ایک بات تو یہ سمجھنے کی ہے اور بہت اہم ہے، اللہ کی راہ میں خرچ، اس کی دو مدیں ہیں. ایک مد ہے جس کے لیے صدقات کی اصطلاح ہے، اور ہم عام طور پر اس کے لیے لفظ خیرات استعمال کرتے ہیں، یعنی غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں، معاشی دور میں کسی بھی اعتبار سے پیچھے رہ جانے والوں، مالی اعتبار سے کسی مخمصے میں گرفتار ہو جانے والوں، قرض کے پھندے میں پھنس جانے والوں، ان تمام لوگوں کی مدد، ان تمام لوگوں کی تکلیف اور مصیبت کو دور کرنے میں مال کا صرف کرنا، یہ ایک مد ہے. اس کے لیے قرآن مجید اکثر و بیشتر لفظ صدقہ استعمال کرتا ہے. اس کا مادہ وہی صدق ہے، اس لیے کہ در حقیقت یہ طرز عمل انسان کے ایک سچے معنی میں صاحب مروت اور شریف انسان ہونے کی صداقت کی دلیل، اس لیے اس کے لیے لفظ صدقہ ہے. اور ہم آیا بر میں اس کی پوری بحث پڑھ چکے ہیں، اس منتخب نصاب کا درس نمبر 2، چنانچہ وہاں ساری بحث جس میں نمایاں ترین یہی تھا حصہ، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، یہ اس کا نمایاں ترین حصہ ہے، اس پوری بحث کا مرکزی مضمون ہے، اور اس کا پھر اختتام ہوتا ہے، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ ہیں وہ لوگ کے جو سچے ہیں. ایک مد یہ ہے. دوسری مد ہے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے پیغام کی نشر و اشاعت کے لیے، دعوت خداوندی کے ابلاغ و تبلیغ کے لیے، خلق خدا پر خدا کی طرف سے اتمام حجت کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے. لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ جو ہم سورہ صف میں دیکھ چکے، یہ جو ہمارے سامنے نقشہ آ چکا ہے سورہ حج میں، یہ مد، اس میں مال کا صرف ہونا، یہ دوسری مد ہے. اس کے لیے قرآن مجید عام طور پر انفاق فی سبیل اللہ کا لفظ استعمال کرتا ہے، جو اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون ہے. اور اس مد میں جو مال صرف کیا جائے، اسے اللہ تعالی قدر افزائی کے لیے، قدر دانی کے انداز میں اپنے ذمے قرض سے تعبیر فرماتے ہیں. میرا دین ہے، میری حکومت قائم کرو گے، میرا بول بالا کرو گے، میرا کلمہ سربلند ہوگا، میرا جھنڈا اونچا ہوگا، اس محنت میں، اس جد و جہد میں، اس کوشش میں، اس مقصد کے تحت جو مال صرف کرو گے وہ میرے ذمے قرض ہے۔ چنانچہ سورہ مبارکہ کے آغاز میں بھی یہ الفاظ آئے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ، کس میں ہے اتنی ہمت جو اپنا مال اللہ کو قرض دے، اس کے دین کے لیے لگائے اور خرچ کرے اور صرف کرے۔ یہاں اس آیت نے ان دونوں کو جمع کر لیا، ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاف لهم ولهم اجر کریم۔ جو بات اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے سمجھ لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ در حقیقت ضعف ایمان، جذبہ جہاد کی کمی، جذبہ انفاق میں اگر اس کی حرارت میں کوئی کمی واقع ہوئی ہے تو اس کا سبب ایک ہی ہے، اور وہ ہے دنیا کی محبت، اور دنیا کی محبت کا سمبل ہے مال کی محبت، اور اس کا علاج ایک ہی ہے، علاج بالضد کہیے اس کو، جیسا کہ ہم سورہ منافقون کے حوالے سے اچھی طرح دیکھ چکے ہیں۔ اس نفاق کا علاج کیا ہے؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ القرآن يفسر بعضه بعضا، اور اس منتخب نصاب میں جو مضامین کی ترتیب ہے وہ اسی پہلو سے ہے۔ سورہ منافقون میں جو مضامین آئے تھے وہ نفاق کا سبب کیا ہے، اس کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کی آیات نمبر 13-15 میں وہ بحث آ گئی، اور اس کا علاج کیا ہے، اس کو یہاں پر ذرا الفاظ بدل دیے۔ نفاق کے علاج کے ضمن میں بات یہاں بھی وہی سامنے آئی ہے، اگرچہ ذرا الفاظ مختلف ہیں، صدقہ اور قرض حسنہ اللہ کو، اس کے حوالے سے بات وہی ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاف لهم ولهم اجر کریم۔ یوں سمجھ لیجئے، جو تشبیہ ہم پہلے اختیار کر چکے ہیں، دلوں کی کھیتی، دلوں کی زمین، کشت قلوب مردہ پڑی ہے، ویران ہے، اس میں ایمان، جہاد و انفاق فی سبیل اللہ کی ایک نئی فصل چاہتے ہو تو اس زمین میں ہل چلانا ہوگا، وہ ہل چلا کر اس کے اندر کی جو بھی رکاوٹیں ہیں، جو موانے ہیں، جو چیزیں اس میں ایسی ہیں کہ جو کسی فصل کے بڑھنے میں، اپچنے میں رکاوٹ بن سکتی ہیں، ان کو نکال باہر کرنا ہوگا، اور وہ ہے مال کی محبت۔ اصلاً دنیا کی محبت جس کا سمبل ہے مال کی محبت، لہذا اسے لگاؤ اور خرچ کرو اور صرف کرو، یہ ہے در حقیقت سلوک قرآنی کے ضمن میں شرط اولین۔ یہ بات اس سے پہلے آیہ بر کے ضمن میں عرض کی جا چکی ہے، آخری پارے میں سورہ بلد میں یہ مضمون آیا ہے بڑے ہی پیارے انداز میں۔ اللہ تعالی نے انسان پر جو کچھ انعامات کی بارش کی ہے اس کی ایک جھلک دکھائی گئی، الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، اور پھر اس کی طرف سے جو ناشکری اور تھوڑے تھوڑ دلے پن کا جو مظاہرہ ہوا، فلق تحم العقبہ، وہ گھاٹی کو عبور نہ کر پایا، وما ادراک ما العقبہ، اور کیا جانتے ہو تم کہ وہ گھاٹی کون سی ہے، فک رقبت او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیمن ذا مقربۃ او مسکینن ذا متربۃ، کسی گردن کا چھڑا دینا، کسی کو کھانا کھلانا قحط کے دنوں میں جب خود اپنے لالے پڑے ہوئے، کسی یتیم کو کہ جو قرابت دار بھی ہے، کسی مسکین کو کہ جو خاک میں رل رہا ہے۔ ثم کان من الذین آمنوا، یہ کلمہ ثم یہاں انتہائی اہم ہے، اگر یہ حل چل چکے ہوں، ان گھاٹیوں میں سے انسان گزر چکا ہو، مال کی محبت کے بریک اگر کھل چکے ہوں، اب یہ گاڑی چلے گی، اب یہ اپنی پوری قوت کے ساتھ اپنی ترقی کے مدارج اور مراحل طے کرے گی، سلوک قرآنی اب اس راہ میں انسان چلے گا اور بڑھے گا، لیکن یہاں لفظ سما ہے، یہ بند کھولنے ہوں گے، یہ بریک لوز کرنا ہوگا. سما کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالرحمۃ، پھر ہوا وہ ان لوگوں میں جو ایمان لائے اور جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی اور آپس میں ایک دوسرے کو مرحمہ، انسانوں پر رحم اور شفقت کی وصیت کی. یہاں اس حرف سما کو ذہن میں رکھیے کہ اگر یہ مرحلہ طے کر لیا جائے تو پھر گویا کہ انسان کے ارتقاء میں، انسان کی روحانی اور اخلاقی ترقی میں، دین کی راہ پر اس کے آگے بڑھنے میں کوئی رکاوٹ نہ رہے گی، کوئی مانے نہ ہوگا. یہی مضمون اس مقام پر آیا اس اعتبار سے والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر. پچھلی آیت کے ساتھ اس کے ربط کو ذہن میں رکھیے، یہ حل چلانے کے بعد دلوں کی زمین میں سے یہ گندگیاں اور یہ رکاوٹیں اور اس کے اندر سے فصل کی نشو و نما کے راستے کے جو بھی موانع ہیں ان کو ہٹانے کے بعد جو لوگ اس میں ایمان کا بیج ڈالتے ہیں، جو ایمان اللہ اور اس کے رسول پر لائے، اولئک هم الصدیقون والشهداء عند ربهم، یہی ہیں وہ لوگ جو پھر صدیقیت اور شہادت کے مراتب عظمیٰ تک پہنچتے ہیں. یہ جو مقامات بلند ہیں ذہن میں رکھیے. اس منتخب نصاب کے درس کے دوران سورہ فاتحہ کے ضمن میں یہ بات عرض کی جا چکی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، اے رب ہمیں چلا ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام نازل ہوا. وہ کون ہیں؟ سورہ نساء میں ان کے چار مراتب، ان کے درجہ بدرجہ چار گروہ، ان کا ذکر آ گیا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو جائے اسے معیت حاصل ہوگی انبیاء کی، صدیقین کی، شہداء کی اور صالحین کی. اور بہت ہی عمدہ ہیں یہ لوگ رفاقت کے اعتبار سے، بڑے ہیں خوشبخت وہ لوگ، بڑے ہی نصیبے والے ہیں وہ لوگ جنہیں ان کی معیت اور رفاقت نصیب ہو جائے. اب ذہن میں رکھیے، ایک درجہ سب سے اوپر کا ہے، وہ درجہ نبوت ہے، وہ اکتسابی نہیں ہے، پہلے بھی وہ بھی تھا اور اب اس کا دروازہ بند ہو چکا. ایک بیس لائن ہے مومنین صالحین، اور ایک دو درمیانی مدارج ہیں. نبوت کے بعد دوسرا درجہ صدیقیت کا ہے، اس کے بعد درجہ شہداء کا ہے، شہادت کا ہے، اور پھر عام صالحین مومنین ہیں. تو فرمایا گیا کہ اگر اس بریک کو کھول دو گے، یہ حل اگر چلا لو گے اپنی دلوں کی زمین میں، مال کی محبت کی نجاست سے اگر اپنے آپ کو پاک کر لو گے، اپنے دلوں کو دھو ڈالو گے اس نجاست سے، تو اب تمہارے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں، بریک کھل گیا ہے، اب آگے بڑھو. اب اپنی اپنی استاد تبا ہے، اپنا اپنا مزاج ہے، اپنا اپنا رجحان ہے، اس کے اعتبار سے صدیقیت تک اور شہادت کے مراتب عظمیٰ تک اب تم پہنچ سکتے ہو. یہی ہیں وہ لوگ کہ جو صدیق ہیں اور شہداء ہیں اپنے رب کے نزدیک. فرمایا لہم اجرہم ونورہم، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور محفوظ ہے. وہی لام تملیک بھی، لام استحقاق بھی، لہم اجرہم ونورہم، اس میں ایک قطعیت، حتمیت، ایک یقینی کیفیت بھی ہے. وہ اجر ان کا ہو چکا، وہ نور ان کو مل چکا، وہ محفوظ ہے ان کے لیے. اور یہاں لفظ نور جو ہے بہت اہم ہے، اس لیے کہ سورہ مبارکہ کے حصہ ثانی میں وہ نقشہ کھینچا جا چکا ہے کہ میدان حشر میں وہ جو کٹھن مرحلہ ہے کہ جس سے ہر مسلمان کو گزرنا ہوگا، اس میں وہی نور ہوگا کہ جس کے پاس ہوگا وہ اس مرحلے کو طے کر جائے گا. ترا یوم تر المومنین والمومنات یسعى نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. اس کے برعکس جو لوگ انکار کی روش اختیار کریں گے، کفران نعمت، کفر کی روش اختیار کریں گے، جو ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، وہی آیات جن کا ذکر ہو چکا ہے، هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہی ہے اللہ جو اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ روشن آیات آیات بینات نازل فرما رہا ہے تاکہ نکالے تمہیں اندھیروں سے ظلمات سے تاریکیوں سے روشنی کی طرف. جنہوں نے ان آیات سے استفادہ نہ کیا, جنہوں نے ان کے انوار سے اپنے باطن کو منور نہ کیا, فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم, یہ ہیں جہنم والے, جن کا انجام یہ ہوگا کہ ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے. ان دو آیات میں جیسا کہ عرض کیا گیا سلوک قرآنی کا بیان ہے. یہاں اولین قدم یہ ہے کہ اس دولت کی محبت سے اپنے دلوں کو پاک کرو. اس کو ایک متاع حیات دنیاوی صرف برتنے کی چیز سمجھنا یہ تو جائز ہے, لیکن یہ کہ جو شے بھی تمہارے پاس ہے اسے اللہ کی امانت سمجھ کر حق بحقدار رسید کے انداز میں پہنچانے کی فکر کرو. اللہ کے لیے, اللہ کے دین کے لیے لگا دو اور خرچ کر دو اور صرف کر دو. یہاں صرف ایک بات اور جان لیجئے, صدیقیت اور شہادت یہ قرآن حکیم کی دو بڑی اہم اصطلاحات ہیں. اگرچہ ان کے بارے میں اجمالاً گفتگو مفید نہ ہوگی, لیکن کم سے کم یہ اشارہ ضرور کر دیا جائے کہ انسان اپنی افتاد طبع اپنے مزاج کے اعتبار سے بنیادی طور پر دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ کہ جن میں غور و فکر کا مادہ ہوتا ہے, سوچ بچار دروں بینی کی طرف مائل ہوتے ہیں, وہ حقائق کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں. وہ زیادہ لوگوں سے مل جل کر اتنے خوش نہیں ہوتے جتنے کہ تنہائی میں خود اپنے باطن میں جھانک کر اپنے من میں ڈوب کر زندگی کا سراغ حاصل کرنے کی طرف ان کی طبیعت کا میلان زیادہ ہوتا ہے. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں خارج سے زیادہ دلچسپی ہوتی ہے, ایکٹیو ہیں, ایکٹیو اینڈ موونگ, مل جل رہے ہیں, ہنس کھیل رہے ہیں, کھیل کود رہے ہیں, ان کی زیادہ دلچسپی خارج سے ہوتی ہے. اور بالعموم آپ دیکھیں گے کہ انبیاء کی دعوت پر لبیک کہنے والوں میں سب سے پہلے وہ لوگ پیش قدمی کرتے ہیں, وہ غور و فکر کرنے والے لوگ, وہ اولو الالباب لوگ, وہ سوچنے اور سمجھنے والے لوگ جو کچھ خود بھی حقائق کے کچھ قریب پہنچے ہوئے تھے, اپنی سلامتی طبع کے باعث عقل و فطرت کی رہنمائی میں کہیں کچھ قریب پہنچ گئے تھے. جیسے ہی نبی کی دعوت ان کے کانوں میں پڑتی ہے لبیک کہتے ہیں فوراً. جس کا نقشہ ہے سورہ آل عمران کی آخری آیات میں ان الفاظ میں, ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. یہ لوگ ہیں صدیقین, یہ ہیں پیش قدمی کرنے والے. دوسرے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کی دلچسپی خارج میں ہے, وہ مگن ہیں, وہ غور و فکر کی طرف مائل ہی نہیں ہے. چنانچہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی گہری محبت حضور سے رکھتے ہیں, لیکن یہ کہ کبھی ادھر توجہ نہیں ہوئی کہ بھتیجا کیا کہہ رہا ہے, کس بات کی دعوت دے رہا ہے. ان کی اپنی تیر کمان ہے اور ان کا اپنا سیر و شکار کا مشغل ہے, اسی میں ہمہ تن مصروف ہیں, لگے ہوئے ہیں. ایسے لوگ ایک وقت آتا ہے کہ جب ان میں تبدیلی آتی ہے اور اکثر و بیشتر کسی جذباتی تحریک سے ان کے اندر انقلاب برپا ہوتا ہے. یہ لوگ جہاں تک اپنی قوت عمل کا تعلق ہے چونکہ انتہائی فعال ہوتے ہیں, لہذا یہ پھر نبی کی نصرت میں صدیقین سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں. جہاں تک عملی اثرات اور نتائج کا تعلق ہے یہ نبی کی مشن کی تکمیل میں انتہائی اہم بن جاتے ہیں, یہ ہیں شہداء. تو گویا کہ یہ صدیقیت اور یہ شہادت کے مراتب عظمیٰ کھلے ہوئے ہیں. آؤ بسم اللہ کرو, بریک کھولو, دل کو مال کی محبت کی نجاست سے پاک کرو, ہل چلاؤ, مال لگاؤ اور خرچ کرو اور صرف کر دو, پھر تمہارے لیے ترقی کا یہ زینہ کھلا ہوا ہے. اب چاہو تو مرتبہ صدیقیت تک رسائی حاصل کر لو اور چاہو تو مرتبہ شہادت پر فائز ہو جاؤ. یہ اب تمام مراتب عالیہ تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. یہاں سلوک قرآنی کے بیان کا یہ سلسلہ کچھ ختم ہو رہا ہے, اور اب آئندہ اس سورہ حدید میں ایک دوسرے مضمون کا آغاز ہوگا کہ جس میں حیات دنیاوی کی اصل حقیقت پر روشنی ڈالی گئی کہ جس پر تم ریجھے ہوئے ہو, جس کے لیے تم دین اور ایمان اور اپنے جوش جہاد اور جذبہ انفاق سب سے کسی حد تک تہی دامن ہو گئے ہو, اس کی اصل حقیقت کو سمجھ لو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. یہ سورہ حدید کی آیات نمبر 20 و 21 ہیں اور ان کا ترجمہ یہ ہے، جان لو دنیا کی زندگی بس یہی کچھ ہے کہ کھیل ہے، تماشا ہے، بناؤ سنگھار ہے اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے اور مال اور اولاد کی کثرت میں ایک دوسرے سے آگے نکلنا ہے، جیسے مثال ایک بارش کی کہ کاشتکار کو اس سے جو رویدگی پیدا ہوتی ہے بہت بھاتی ہے، بہت پسند آتی ہے، پھر وہ کھیتی پوری قوت پکڑتی ہے، پھر اس پر زردی آ جاتی ہے اور بالآخر وہ ہو جاتی ہے چورا چورا اور آخرت میں عذاب ہے بہت سخت اور مغفرت ہے اللہ کی طرف سے اور اس کی رضا، اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں. دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی جانب اور اس جنت کی طرف جس کا پھیلاؤ ہے آسمان اور زمین جتنا، جو تیار کی گئی ہے ان کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. وہ فضل ہے اللہ کا، دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے. جیسا کہ اس سے قبل عرض کیا جا چکا ہے، پہلی دو آیات میں چونکہ سلوک قرآنی کے ضمن میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ انسان کی ترقی کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ دنیا کی محبت ہے، جس کا سمبل، جس کی علامت ہے مال کی محبت، لہذا یہاں ان آیات مبارکہ میں واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ تفصیلا سورہ حدید کی اس آیت میں حیات دنیاوی کی اصل حقیقت پر سے پردہ اٹھایا گیا ہے. جان لو، اعلمو، پہچان لو کس پر ریجھے ہوئے ہو. یہ بات بالکل ظاہر و باہر ہے کہ یہ دنیا جو بہت مرغوب ہے، بڑی پرکشش ہے، اس کی چہل پہل، اس کی رونقیں انسان کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں، اپنے اندر جذب کر لیتی، اپنے اندر گم کر لیتی، اور یہی انسان کی ہلاکت اور تباہی اور بربادی کا اصل سبب ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مالی ولی دنیا، مجھے تمہاری اس دنیا سے کیا سروکار. انما مسلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکہا، میری مثال تو اس سوار کسی ہے جو تھوڑی دیر سستانے کے لیے کسی درخت کے سائے میں بیٹھتا ہے، پھر وہ اپنا راستہ لیتا ہے، سفر پھر شروع کر دیتا ہے، اس درخت سے اس کا کوئی مستقل تعلق نہیں. ایمان کا تقاضا یہ ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایمان کے تقاضے صرف اس صورت میں پورے کیے جا سکتے ہیں کہ حیات دنیاوی کے بارے میں انسان کا نقطہ نظر ہی نہیں، واقعتاً طرز عمل یہ ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ مبارکہ کے مطابق کہ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم اجنبی ہو یا راہ چلتے مسافر ہو. ایک مسافر کو اپنے راستے سے جتنی دلچسپی ہو سکتی ہے، بس اتنی دلچسپی دنیا کے ساتھ رہے تو صحیح ہے، غلط نہیں ہے. لیکن اگر اسے منزل سمجھ لیا، یہاں جمنے اور پھیلنے اور پھلنے اور پھولنے ہی کی فکر دامنگیر ہو گئی، ذہن پر سوار ہو گئی، تو سمجھ لیجئے کہ بس یہی ہے ہلاکت، یہی ہے بربادی، یہی ہے تباہی. اس کے لیے ضروری ہے کہ اس عروس ہزار داماد کی اصل حقیقت دکھا دی جائے، پردہ اٹھا کر دکھا دیا جائے یہ ہے کیا، سوچو تو. اور عجیب ہے یہ مقام، جیسے کہ عرض کیا جا چکا ہے، سورہ مبارکہ کا اپنا ایک منفرد اسلوب ہے. جس طرح وہاں آیا ذات و صفات باری تعالیٰ کے سمن میں ہو الاول والآخر والظاہر والباطن، حقیقت نفاق کے ضمن میں آیا ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی، اب یہاں دیکھیے اسی طرح کا بہاؤ ہے، اسی طرح کا فلو ہے. اعلموا انما الحیاۃ الدنیا، دیکھ لو، پہچان لو، جان لو، دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں. اب جو الفاظ آ رہے ہیں، ایک تو یہ سمجھا جائے کہ ایسے ہی سرسری طور پر آ گئے، اتفاقاً آ گئے، اور ایک یہ کہ بنظر غائر یہ دیکھنے کی کوشش کی جائے کہ ان میں کوئی ربط بھی ہے یا نہیں. ایک کے بعد دوسرا الٹ اپ آ رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. کلام ربانی کے بارے میں، قرآن حکیم کے بارے میں ایسا کوئی خیال بھی انتہائی محرومی کا سبب بن جائے گا، یا یہ کہ ان میں کوئی گہرا ربط ہے. اس کی طرف جو اولین کلو ملتا ہے وہ یہ کہ لہو و لعب جب بطور محاورہ آتا ہے تو اس میں لعب پہلے نہیں ہوگا، لہو ہوگا. یہاں معاملہ کچھ ترتیب کے اعتبار سے بدل گیا. اگر اس کلید سے آپ اس آیہ مبارکہ کو کھولیں گے تو بات سامنے آئے گی کہ یہ انسانی زندگی کے مختلف مراحل ہیں، اور ان مختلف ادوار میں جو چیز سب سے زیادہ ذہن پر سوار رہتی ہے ان کا ایک تدریجی بیان ہے. زندگی کا بالکل ابتدائی دور، بچپنا، صرف کھیل کود. زندگی بس عبارت ہے اس کھیل کود سے، اور وہ کھیل کود اس میں معصومیت کا پہلو ہے، تلذذ نہیں، کوئی سینشول گریٹیفیکیشن وہ نہیں، معصوم کھیل، لعب. اس کے بعد ایک وقت آتا ہے جس میں لہو کا اضافہ ہوتا ہے. اب جس میں تلذذ نفسی، کچھ شہوات و خواہشات، اس کا عنصر شامل ہوتا چلا جاتا ہے. اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بڑا ہی نازک وقت ہوتا ہے انسانی زندگی کا. زندگیوں کے بننے اور بگڑنے کے فیصلے اسی دور میں ہوتے ہیں، اسی وقت کی بے راہ روی جو ہے وہ ہلاکت اور بربادی کی طرف، انجام بد کی طرف انسان کو لے جانے والی بن جاتی ہے. اس کے بعد ذرا اور زینتن، بناؤ سنگھار. یہ وقت ہوتا ہے زندگی کا، بڑی ایک عجیب نفسیاتی حقیقت ہے. اس دور میں آ کر یہ 15-20-25 سال تک کا دور، اس میں انسان بہت کانشس ہوتا ہے، میں کیا پہن رہا ہوں، کیسا لگ رہا ہوں، ہاؤ ڈو آئی لک. فیشن ہے، وضاقتہ ہے، کہیں ادھر ادھر کا معاملہ نہ ہو جائے، زینت بناؤ سنگھار، اچھا پہننا، فیشن کے مطابق تراش خراش وضع قطع بالکل درست ہو۔ کہیں اگر وہ دور تھا کہ پینٹ پر کریز نہ ہو۔ بہت انسان اس کے بارے میں حساس۔ زینتن، اس سے ذرا آگے بڑھئے، تفاخرم بینکم، اب مفاخرت ہے، میں، میری حیثیت، میرا مال، میری جائیداد، میرا کاروبار، میری عزت، میرا وقار، میرا نام، میری شہرت، اور اس میں ایک مقابلہ اور مسابقت اور بھاگ اور دوڑ اور کشمکش۔ بنائے مفاخرت بہت مختلف ہو سکتی ہے، کسی کو نسل پر فخر ہے، کسی کو رنگ پر فخر ہے، کسی کو اپنے وطن پر فخر ہے، کسی کو دولت پر فخر ہے، لیکن زندگی کا ایک دور ہوتا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ 25 سے لے کر 35 تک یا 40 تک، یہ دور جو ہے اس میں سب سے زیادہ ڈومینیٹنگ جو چیز ہوتی ہے انسان میں، وہ مفاخرت کا جذبہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد عمر کی ڈھلوان شروع ہوتی ہے۔ اس ڈھلوان میں آ کر تکاثر فی الاموال والاولاد، اب مال و اولاد کی بہتات، کثرت، اور اس کثرت میں ایک دوسرے سے نکل جانے کی کوشش۔ تفاخر بھی باب تفاعل ہے، تکاثر بھی باب تفاعل ہے۔ باب تفاعل کے خواص میں سے ہے مشارکہ و مقابلہ، جیسے کہ باب مفاعلہ میں ہے۔ یہ دونوں باب جو ہیں ثلاثی مزید فی کے، اپنے مفہوم اور معنی میں بہت قریب ہیں۔ فخر میں ایک دوسرے پر بازی لے جانا، اور مال اور اولاد کی بہتات میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانا۔ ہمارے جدید معاشرے میں اولاد کی بہتات والا معاملہ کچھ دب گیا ہے، بہت کم ہو گیا ہے۔ اس لیے شاید قرآن مجید کے ان الفاظ کو ہم پورے اس کے صحیح پس منظر میں سمجھ نہ سکیں، اگر یہ حقیقت سامنے نہ رہے کہ قبائلی معاشرے میں انسان کی عزت کا دار و مدار اس کے بیٹوں کی تعداد پر ہوتا تھا۔ کتنے لڑکے اس کے پاس جوان موجود ہیں، کتنے ہاتھ ہیں عزت اور وقار اور آن کی کا تحفظ کرنے کے لیے، مدافعت کے لیے۔ لہذا یہ کثرت مال اور کثرت اولاد، یہ اس جدید دور میں آ کر، اس شہری اور تمدنی اور اربنائزیشن، اس کے بعد ایک ذرا سا فرق واقع ہوا ہے، ورنہ مال سے بڑھ کر کہیں اہمیت اولاد کو تھی۔ اب یہاں ایک بات اور نوٹ کیجئے، واقعہ یہ ہے کہ انسان کی نفسیاتی کیفیت میں ایک انقلاب آتا ہے بالعموم۔ جب وہ تفاخرم بینکم کے دور میں ہوتا ہے تو اکثر لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ مال جاتا ہے تو جائے، آن نہ جانے پائے، اس فخر کے جذبے میں کہیں کمی نہ آ جائے، جو جاتا ہے جائے۔ اور پھر جب آتا ہے تکاثر فی الاموال والاولاد میں، تو اب چاہے مونچھ نیچی ہوتی ہے تو ہو جائے، لیکن مال ہاتھ سے نہ جائے۔ یہ اس کے اس ڈھلوان کا، زندگی کی وہ امنگ اور ولولہ، وہ دور کچھ اور تھا، اور اب کچھ ویلیوز میں تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے۔ کوئی بات نہیں، ذرا مونچھ نیچی ہو گئی، لیکن مال ہاتھ سے نہیں گیا۔ تکاثر فی الاموال والاولاد، اب یہاں ذرا آخری پارے کی اس سورہ مبارکہ کو ذرا ذہن میں جوڑ لیجئے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ یہ تکاثر جو ہے، یہ انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا، یہ لگا رہتا ہے۔ وہ لوگ کے جو بالکل بچشم ظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ قبر میں ٹانگیں لٹکائے بیٹھے، لیکن یہ تکاثر فی الاموال والاولاد، اس نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ کتنی بہتات ہے، صاف نظر آ رہا ہے کہ کئی کئی نسلوں کے کھانے کا سامان موجود ہے، لیکن بہتات اور حل من مزید، اس کی آگ کسی طرح سرد نہیں ہوتی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غافل کیے رکھا اس تکاثر نے، بہتات کی طلب اور اس میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی سعی، یہی اپنے اندر تمہیں مگن کیے رکھتی ہے، گم کیے رہتی ہے، یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچتے ہو. یہ ہے ادوار حیات دنیاوی کے، چاروں ناچار ان میں سے بیت کر بالآخر وہاں پہنچنا ہے، منزل ہے وہی قبر. اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب و لہو و زینۃ و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. اب دیکھیے ایک بڑی پیاری تشبیہ آئی، کم اصل غیث عجب الکفار نباتہ، جیسے مثال بارش کی، بارش ہوئی، کھیتی اپجی، کسان اور کاشتکار کا دل باغ باغ ہو گیا. بالکل اسی طرح کسی گھرانے میں بچہ پیدا ہوا، لڑکا پیدا ہوا، اللہ نے بیٹا دیا، خوشی کے شادیانے بج رہے ہیں، ہر طرف مسرت ہے، مبارکبادیاں ہیں، انسان کے روئے روئے سے خوشی پھوٹ رہی ہے. آج اب الکفار نباتہ ثم یہیج، پھر وہ کھیتی، پھر وہ فصل اپنی پوری قوت پر آتی ہے، لہرا رہی ہے فصل، زندگی ہی زندگی ہے، اور پھر فتراہ مسفرن، پھر زردی آ جاتی ہے. اب وہ زندگی اس کی کہ اس لہلہانے کی کیفیت اب موجود نہیں ہے، زردی کھڑی ہوئی ہے. ثم یکون حطاما، اور پھر وہی فصل ہے کہ کٹ گئی، پھر ویرانی کا منظر ہے. اس کھیت کو دیکھو، محسوس ہی نہیں ہوتا کبھی وہ زندگی ہی زندگی ہے، معجزن ساقی والا معاملہ کبھی یہاں تھا. یہی حال تمہارا ہے، جب تم آئے اس دنیا میں بڑی خوشی ہوئی. بڑا پیارا شعر ہے غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ یا ذا الذی ولدتک امک باقیا والناس حولک ضاحکا مسرورا. اے انسان، تیری ماں نے تجھے جنا اس حال میں کہ تو رو رہا تھا، لیکن تیرے چاروں طرف لوگ مسرور تھے، شاداں فرحاں تھے، ہنس رہے تھے، خوش تھے. فاحرص علی عمل تکون بہ متا یبکون حولک ضاحکا مسرورا. تو اللہ کے بندے، اس عمل کی کوشش کر کہ جب وہ وقت آئے کہ لوگ تیرے چاروں طرف رو رہے ہوں تیرے انتقال کے وقت، اس وقت خود تو مسرور ہو، شاداں فرحاں ہو. نشان مرد مومن بات گویم جو مر گایا تبسم بر لبے اس. تو فرمایا یہ تو ہو رہا ہے، چاروں ناچار خواہی نہ خواہی، وہ لڑکپن سے وہ نوجوانی، اور نوجوانی سے جوانی، اور جوانی سے ادھیڑ عمر، اور ادھیڑ عمر کے بعد بڑھاپا، وہ توانائیاں جس میں جان میں نہ رہی، وہ امنگیں ختم ہو گئی، چہرے پر زردی کھنڈ گئی، بالوں میں سفیدی آ گئی، وہ زندگی، وہ حرارت جسم و جان کی اب کہاں ہے. فتراہ مسفرن ثم یکون حطاما، اور پھر وہ وقت بھی آئے گا کہ قبر میں اتار دیے جاؤ گے، جس طرح اس کھیت کا منظر ہے کہ چورا چورا پڑا ہوا ہے، اسی طریقے سے تمہارا یہ جسمانی وجود، تمہارا یہ خاکی وجود بھی مٹی ہو کر مٹی میں مل جائے. حیات دنیاوی کا یہ سے تسلسل اور اس کے یہ مختلف ادوار، یہ تو آنے ہی ہے، ان کو کوئی روکنے والا نہیں، نہ آج تک کوئی روک سکا ہے نہ روک پائے گا. لیکن آخرت کچھ اور ہے، اس کی حقیقت کچھ اور ہے. وفی الآخرت عذاب شدید و مغفرۃ من اللہ و رضوان. آخرت میں دو انجام ہے کہ جن سے انسانوں کو دوچار ہو کر رہنا ہے، یا تو بڑی سخت سزا ہے، بڑا کڑا عذاب ہے، عذاب شدید، اور یا اللہ کی مغفرت، بخشش، اور اس کی رضا، راضی ہو جائے، جو نصب العین ہے بندہ مومن کا. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. اب اس پوری آیت کا لب لباب دیکھو، یہ دنیا کی زندگی پر ریج نہ جانا، اس کے ظاہری حسن و جمال کے پھندے میں پھنس نہ جانا، اس سے دل نہ لگا بیٹھنا، اس کو مطلوب و مقصود نہ سمجھ بیٹھنا. جیسے کہ سورہ کہف میں فرمایا گیا، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. اے نبی، ان سے کہیے کیا ہم تمہیں بتائیں سب سے زیادہ خسارے میں اور سب سے بڑھ کر گھاٹے میں رہنے والے کون ہیں، اپنے عمل کے اعتبار سے، اپنی جد و جہد کے اعتبار سے. اس سوال کا جواب خود دیا، الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ جن کی سعی و جہد، جن کی بھاگ دوڑ، جن کی محنتیں، مساعی، جن کی یہ ساری تگ و دو صرف دنیاوی زندگی کے اندر بھٹک کر رہے ہیں، ان کا مطلوب و مقصود یہ دنیا بن گیا. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں دنیا اس درجے مسلط ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت کامیاب ہو رہے ہیں، ہماری محنتیں سفل ہو رہی ہیں، بارآور ہو رہی ہیں، ہم دنیا میں خوب پھلے پھولے اور پھیلے اور جمے، لیکن در حقیقت ان کی ساری مساعی، ان کی ساری جد و جہد حقارت ہو گئی، وہ اپنے اصل ہدف سے ہٹ گئی، اپنے اصل منزل مقصود کی طرف اس کا رخ نہ رہا. بس یہاں فرمایا، جان لو یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کا کچھ نہیں. یہ بات جان لیجئے، یہی دنیا کی زندگی ہے، اس کا دوسرا رخ بھی ہے، یہ دھوکا ہے اگر یہ اپنے اندر گم کر لے، یہ دھوکے کا سامان ہے اور دھوکے کی ٹٹی ہے اگر اس کی وجہ سے انسان آخرت سے محجوب ہو جائے، آخرت اس کا منزل مقصود نہ رہے. لیکن اگر انسان یہ جان لے کہ اس دنیا ہی کو آخرت کے لیے دار العمل بنانا ہے، کاٹنا وہاں ہے بونا یہاں ہے، تب یہ دنیا اور اس کا ایک ایک لمحہ، جیسے کہ ہم سورہ مومنون کی ابتدائی آیات کے حوالے سے دیکھ چکے، اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہو جاتا ہے، اس حیات دنیاوی کا ایک ایک پل امر ہے، اس لیے کہ یہاں کے ان محدود لمحات میں کیے ہوئے اعمال کے نتائج اس زندگی میں نکلیں گے کہ جو لامحدود ہے، انفائنائٹ ہے، جس کے لیے کوئی حد و نہایت نہیں. بہرحال یہ آیہ مبارکہ اس سورہ حدید کی بڑی عجیب حیات دنیاوی کی حقیقت پر روشنی ڈالنے والی، پردہ اٹھا کر اس کی اصل حقیقت کو نگاہوں کے سامنے لے آنے والی آیت، اگر یہ بات دل میں اتر گئی، حقیقت منکشف ہو گئی، تو اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے وہ اگلی آیت میں، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، مسابقت، باب مفاعلہ، جس پر بڑی گفتگو ہوئی ہے، مجاہدہ اور مقاتلہ اور مباحثہ اور مکالمہ، سبقہ کے معنی بڑھ گیا، مسابقت بڑھنے کے لیے ایک دوسرے سے بازی لے جانا، دوڑ لگی ہوئی ہو میں آگے نکلوں اور وہ کوشش میں ہو کہ میں آگے نکلوں. اس سے پہلے اس منتخب نصاب میں کسی مرحلے پر یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ انسان کی فطرت میں، مسابقت فطرت انسانی ہے. اسلام صرف یہ چاہتا ہے، قرآن صرف یہ چاہتا ہے کہ اپنی مسابقت کا میدان تو چنو، کس میدان میں آگے نکلنا چاہتے ہیں. سورہ بقرہ میں فرمایا، وَلِكُلِّمْ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر ایک کا کوئی ہدف ہے جس کی طرف وہ دوڑ رہا ہے، تو اہل ایمان تم نیکیوں کے لیے دوڑ لگاؤ، نیکیوں میں، بھلائیوں میں، خیرات میں، جہاد فی سبیل اللہ میں، انفاق فی سبیل اللہ میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو. مسابقت کا جذبہ محمود ہے اگر اس میدان میں ہو. اسی انداز میں فرمایا آخری پارے میں، وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اس میں چاہیے کہ لوگ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کریں. جیسے حضرت عمر کا احساس تھا غزوہ تبوک کے موقع پر کہ آج میں ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا، اگرچہ حقیقت یہ فوراً ہی نگاہوں کے سامنے آ گئی کہ ابو بکر سے بازی لے جانا کسی کے لیے ممکن نہیں. جیسے کہ حضرت ابو دجانہ نکلے تھے اکڑتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لے کر کفار سے مقابلے کے لیے، حضور نے فرمایا تھا کہ یہ چال اللہ کو بہت ناپسند ہے مگر آج کے دن، آج تو جان کی بازی کھیلنی ہے، اللہ کی راہ میں گردنیں کٹانے کے لیے آگے ہو جاؤ، ایک دوسرے سے آگے نکلو اور بڑھو. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، مسابقت کرو، آگے بڑھو ایک دوسرے سے. ایک بڑا پیارا قول ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، دنیا میں اس پر نگاہ رکھو کہ جو تم سے پیچھے، اور دین میں اس پر نگاہ رکھو، اس کو دیکھو جو تم سے آگے، تاکہ تمہارے اندر بھی جذبہ ابھرے، تم اس سے آگے نکلنے کی کوشش کرو. دنیا میں اسے دیکھو جو تم سے پیچھے رہ گیا ہے، تاکہ تمہارے اندر شکر کا ایک مادہ پیدا ہو. اگر تمہیں صرف ایک وقت کی روٹی نصیب ہے تو دیکھو اس کو جس کے پاس ایک وقت کی روٹی بھی موجود نہ ہو، تاکہ اس ایک وقت کی روٹی پر تم اللہ کا شکر ادا کر سکو. اگر تمہارے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں تو دیکھو اس کو کہ جو لولا ہے جس کے پاس پاؤں ہی نہیں ہے، تم اپنے ننگے پاؤں پر اللہ کا شکر ادا کر سکو گے. جیسا کہ شیخ سعدی رحمتہ اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے، ایک مرتبہ اپنی اس سیاحت کے دوران فرماتے ہیں کہ ایسا مرحلہ بھی آیا کہ میرے پاؤں میں جوتی نہیں تھی، چلتے چلتے چھالے پڑ گئے. دل میں خیال آیا کہ پروردگار تو نے نہ معلوم کس کس کو کیا کیا دیا ہے، میرے لیے جوتیاں بھی نہیں. لیکن اب جو ایک گاؤں میں پہنچے، سیدھے مسجد میں گئے، وہاں دیکھا کہ ایک شخص پڑا ہوا ہے جس کی ٹانگیں نہیں، تو اسی وقت سجدے میں گر گئے کہ پروردگار اس شکوے پر اور ناشکری پر میں توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تُو نے مجھے کم سے کم یہ پاؤں تو سالم دیا. تو سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض. اے مسلمانوں، اے صاحب ایمان، تمہارا ہدف معین ہو جانا چاہیے. تمہارا مقصود کیا ہے؟ نجات و فلاح اخروی. تمہاری منزل مقصود کون سی ہے؟ وہ جنت جس کا پھیلاؤ آسمان اور زمین جتنا ہے. اب اس کی بھی اصل حقیقت کو ہم اس وقت نہیں سمجھ سکتے، عالم برزخ کے حقائق ہوں یا عالم آخرہ کے. اس دنیا میں ہمارے ذہن و فکر کے جو محدود پیمانے ہیں ان میں وہ بہت وسیع حقائق نہیں آ سکتے. بس ماننا چاہیے اور جاننا چاہیے اسی طور سے اور اسی طرز پر کہ جس میں کہ وہ قرآن مجید میں آ گئے ہوں، جنت جس کا پھیلاؤ اتنا بڑا ہے. حدیث میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ ایک کمتر جنتی اپنے سے اعلی درجے والے جنتی کو اس طرح دیکھے گا جیسے تم زمین پر بیٹھ کر ستاروں کو دیکھتے ہو. یہ وسعتیں ناممکن نہیں ہیں. اب تو ہماری سمجھ میں آتا ہے اس کائنات کی وسعت و پہنائی کا ہمیں کوئی تصور حاصل نہیں. اللہ کیا دے گا اور کس طرز پر دے گا؟ جن نعمتوں کا حضور ذکر فرما رہے ہیں ان الفاظ میں کہ ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر على قلب بشر، جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی کے دل میں ان کا کبھی کوئی احساس یا خیال وارد ہوا. سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ. وہ فراہم کی گئی ہے، تیار کی گئی ہے، اسے سجایا گیا ہے، پورے اہتمام کے ساتھ تیار کیا گیا ہے ان کے لیے کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر علیہ الصلاۃ والسلام. یہاں یہ لفظ جمع میں آیا ہے، یہ ایک قاعدہ کلیہ کے طور پر آیا ہے. ہر دور میں اس دور کے رسول کے ساتھ ہو کر جنہوں نے یہ محنتیں کی ہیں، جنہوں نے انفاق اور جہاد فی سبیل اللہ کی یہ تقاضے پورے کیے ہیں، وہ سب کے سب ان جنتوں کے، ان باغات کے حقدار ہیں. ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. اور چونکہ فعل مضارع عربی زبان میں حال اور مستقبل دونوں کو محیط ہے تو یہ ترجمہ بھی صحیح ہوگا، وہ دے گا جسے چاہے گا. یوتیہ من یشاء، اگرچہ محنتیں تم کرو، ایثار و قربانی تم سے مطلوب ہے، جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ کے مرحلے تم طے کرو، لیکن جان لو کہ جنت پھر بھی اللہ کا ایک فضل، اس کا عطیہ، اس کی دین ہے. اس کی بہترین تفسیر وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی جنت میں مجرد اپنے عمل کی بنیاد پر داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ فرمائے. آپ سے پوچھا گیا اور کسی نے بڑی ہمت کی جو پوچھ لیا کہ کیا حضور یہ معاملہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں بھی جنت میں داخل ہوں گا اللہ تعالی کے فضل و کرم کے تحت. ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.